بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. التعليق على ثلاثة الأصول لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شرح درس جاری ہے، اور جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں میں، ثلاثۃ الاصول یہ مختصر سی جامع اور ایک بڑی پیار اور عظیم تصنیف ہے شیخ الاسلام محمد وہاب رحمہ اللہ کی، جس کا اہتمام سلف علماء نے کیا ہے، اور اس کی شروحات کئی جید کبار سلف علماء نے کی ہیں، اور یہ شروحات دو قسم کی ہے، ایک تو مطول ہے جس میں بہت زیادہ تفصیل ہے، اور دوسری قسم ہے جو مختصر سی تعلیقات ہوتی ہیں، اور بیچ میں تیسری قسم ہے جو تعلیقات کے ساتھ بعض اہم باتوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے مختصر سے شرح کی شکل میں. اور ہمارے پاس یہ جو کتاب ہے، یہ ہیں تو تعلیقات، جیسے کہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو تعلیقات سے کچھ تھوڑا زیادہ اس میں مادہ موجود ہے. اور طلاب علم کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا علمی خزانہ ہے، چاہے یہ شرح مطول ہو یا مختصر ہو یا متوسط ہو، تو طالب علم کو کسی بھی کتاب کی شرح کے تعلق سے یہ تین چیز مد نظر رکھنی چاہیے، خصوصی طور پر جب موضوع تعلق توحید سے ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہو، ایمانیات سے ہو، عقیدے کے اصول سے ہو، یا منہج کے تعلق سے ہو، تو طالب علم کو چاہیے کہ جس طریقے سے وہ اہتمام کرتے مطولات اور ان شروحات کی جن میں ایک عالم تفصیل سے مسائل کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے دلائل کی روشنی، پھر دلائل کی بھی مزید تفسیر ہوتی ہے آیتوں کی اور احادیث کی شرح ہوتی ہے، پھر ان آیات اور احادیث میں سے فوائد نکالے جاتے ہیں، تو یہ وہ شروحات ہیں جو بہت مطولات اور وسیع سمجھی جاتی ہیں. اور اگر کوئی عالم صرف مسئلے کو بیان کر کے دلیل بیان کر دیتا ہے تو یہ مختصر ہوتا ہے، اور اگر ان آیات اور حدیث دلائل کو کچھ تفصیل بیان کر دیں یا بعض مسائل کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں تو یہ متوسط ہو جاتا ہے. تو موقع کے اعتبار سے طالب علم کو ان تین چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اگر آپ کسی مجلس میں ہیں اور آپ کو نصیحت کرنے کا موقع مل گیا ہے، تو موقع کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اب مختصر بات بھی کرنے کے قابل ہو، متوسط بھی، اور تفصیل سے بھی آپ بات کر سکتے ہو. تو طالب علم ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. علماء نے اس کا بھی، جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء اب دیکھیں گے مختلف، شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے ایک موضوع پر، ایک کتاب پر اب دیکھیں، مطول بھی ہے، متوسط بھی ہے، اور مختصر بھی ہے، تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ان مسائل کو سمجھنا بھی ہے، اور وقت کے اور جگہ کے اعتبار سے بیان کیسے کرنا ہے. اگر واپس آتے ہیں درس کی طرف، ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں الاصل الاول، جو پہلا اصول ہے اصول ثلاثہ میں سے، جو ہے یہ تین بنیادی اصول ہیں جن کا تعلق انسان کی کامیابی سے ہے، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی ناکامی، یہ تین اصول ہیں، اور ان تین اصولوں پر پورا دین قائم ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے درس کے جو آخری الفاظ تھے بڑے عظیم الفاظ تھے، ہم نے پچھلے درس کے اختتام شیخ صاحب شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ کے اس ان جملوں پر کیا تھا کہ تین اصول جو ہیں ان پر سارے کا سارا دین جو ہے مبنی ہے اور قائم ہے. دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے شہادتیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی اصول ہے. تین اصول کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. کلمہ شہادت کیا ہے؟ یہ تین چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اذان میں اللہ تعالیٰ اذان نہیں قبول فرما جب تک کہ کلمہ شہادت نہ ہو. نماز میں تشہد ہے، نماز نہیں قبول جب تک کہ کلمہ شہادت نہ ہو. قبر کے اندر یہی تین سوال ہیں. قیامت کے دن روز محشر میں حساب کتاب کے لیے یہی تین سوال ہیں. میزان میں، ترازو میں کوئی عمل بھی نہیں تولا جائے گا، نہ کسی عمل کا کوئی وزن ہوگا جب تک کہ یہ تین چیزیں نہ ہوں. سبحان اللہ. پل صراط پر گزرنے کے لیے ان تین چیزوں کا ہونا لازمی ہے. ایمان کے نور سے بندہ گزرے گا نا تو یہ ایمانیات ہے. اللہ تعالیٰ معرفت ایمان ہے کہ نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرفت ایمان ہے کہ نہیں؟ دین اسلام کی بنیاد معرفت، یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پھر جہنم سے بچنے کے لیے یہی تین چیزیں ہیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے یہی تین چیزیں ہیں. تو سارے کا سارا دین کس چیز پر قائم ہے؟ تین اصولوں پر. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے الاصول الثلاثة. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِ وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة آيات نمبر دو لکھا ہے یہاں پہ، آیت نمبر دو ہے یا ایک ہے؟ بارک اللہ فیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قول راجح ہے، سورة فاتحہ کی آیت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اگرچہ بعض علماء نے کہا سورة فاتحہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ آیتوں میں سے آیت نہیں ہے، ایک الگ سے مستقل آیت نازل ہوئی ہے جو سورتوں کو الگ الگ کر دیتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ اگر جو موجودہ قرآن کا نسخہ ہے بسم اللہ الرحمن نمبر ایک لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ نمبر نہ دیا جائے، بسم اللہ الرحمن نمبر ایک نہ دیا جائے، تو پھر ایک آیت کم ہو جائے گی قرآن مجید سے. تو نمبر دینا تو چاہے، کہاں نمبر دیں گے آپ؟ اس لیے علماء نے سورہ فاتحہ کے ساتھ نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیا ہے. اگر سے دوسرا قول بھی علماء کہے کہ سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے آیت نہیں ہے، ایک الگ مستقل آیت ہے جس سے سورتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو جاتی ہیں. پھر شیخ الاسلام فرماتے وَكُلُّ مَا سِوَ اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. تعلیق میں فضلۃ الشیخ احمد بن یحیی النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام کا یہ قول، اذا قیل لک من ربک، جب تم سے کوئی شخص سوال کرے یا تم سے اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، فقل ربی اللہ، تو کہہ دو میرا رب اللہ ہے. یہ تعلیم ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سوال کرے آپ سے کہ تمہارا رب کون ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ سوال خود تمہارے اندر، تمہارے نفس میں پیدا ہو، تمہارے دل کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ تمہارا رب کون ہے، کیونکہ یہ عام بات اور آسان بات نہیں ہے. یہ وہ اصول جس پر سارے کے سارے زندگی، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی قائم ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنے رب کو جان لے. یہ بہت لازم ہے کہ ہم اپنے رب کو جان لیں. اگر ہم اپنے رب کو نہیں جانتے، معرفت نہیں رکھتے، تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ ہمیں اس مختصر رسالے میں بڑے پیارے انداز سے سوال بھی بتا رہے ہیں اور جواب بھی بتا رہے ہیں. اگر سوال کیجئے من ربک، تو یہ جواب دو، ربی اللہ، میرا رب اللہ اللہ ہے، سبحانہ و تعالی، الذی ربانی، جس نے مجھے پالا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، میرا نفع نقصان کا مالک ہے، میری زندگی موت کا مالک ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. رب جميع العالمين بنعمه، مجھے بھی پالنے والا ہے اور سارے کے سارے عالمین کو بھی پالنے والا ہے اپنی نعمتوں سے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اور العالمین سے مراد جمع ہے عالم کی، اور مخلوقات کی ہر جنس کو عالم کہا جاتا ہے. تو انسان کا عالم ہے، جنات کا عالم ہے، اونٹوں کا عالم ہے، پرندوں کا عالم ہے، اور یہاں تک کہ چیونٹیوں کا بھی عالم ہے، مکھیوں کا بھی عالم ہے، یہ سب الگ الگ عالم ہے. اور اے اللہ کے بندے، آپ بھی ان عالمین میں سے ایک عالم ہے. وہ یہ سارے کے سارے جو عالمین موجود ہیں زمین پر، سارے کے سارے رزق اپنے رب سے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں، اسی نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور وہی ان کو رزق مہیا فرماتا ہے اور رزق پہنچاتا ہے. اور اس کی دلیل میرے ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحمدللہ رب العالمین. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ عَوَالِمُ، اللہ تعالیٰ کے سوا باقی جتنے بھی موجودات ہیں سارے کے سارے عوالم ہیں، عالمین میں سے ہیں، جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں. اور ہر جنس مخلوقات میں سے الگ الگ عالم ہے. رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے، جسے مجھے پالا ہے، سارے عالمین کو پالنے والا سارے عالمین کا رب ہے، اور وہی میرا رب، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے؟ سورۃ الفاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین، سارے کے سارے تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو سب سارے عالمین کا رب ہے. سوال ہے، اس کا جواب، اس کی دلیل ہے. یہ کافی نہیں کہ اب یہ کہیں میرا رب اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی آنی چاہیے. سورۃ الفاتحہ کی قرآن مجید میں کئی دلائل ہیں، سارا کا سارا قرآن مجید اسی دلیل پر سے بھرا ہوا ہے، سبحان اللہ. سب سے آسان دلیل کیا ہے؟ اب بچوں کو بھی بتائیں کہ اس کو بھی یاد ہو جائے گا. تو یہ رسالہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، طلاب علم کے لیے نہیں، یہ تو عوام الناس کے لیے ہے. اور اس رسالے کو پڑھ کر لوگ علماء بنے ہیں، سبحان اللہ. چھوٹا بچہ بھی اسے سمجھ سکتا ہے جیسے کہ ایک بڑا عالم سمجھ سکتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے کے تعلق سے، فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اگر تم سے یہ سوال کیا جائے، ٹھیک ہے تمہارا رب تو اللہ ہے، تم نے جان لیا ہے، اپنے رب کو تم نے جانا کیسے ہے، معرفت کیسے حاصل کی ہے، فقل، اس کو یہ جواب دو، بآیاتہ ومخلوقاتہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہی ہمارا رب ہے، کیا دلیل ہے اس کی؟ بآیاتہ ومخلوقاتہ، یہ جو آیات ہیں اور جو مخلوقات موجود ہیں، یقیناً ان کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے. تعلیق میں شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیتوں کی دو قسم ہے، آیات کونیہ، جس کا ذکر شیخ الاسلام نے کیا ہے، جس کی تفصیل ابھی آ رہی ہے. دوسری قسم آیات القرآنیہ، قرآن مجید کی آیات، اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ومن آیات، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومن آیات اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ آیات ہیں. شیخ احمد النجم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیات کونیہ، جیسا کہ رات ہے اور دن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے رات اور دن کو دو آیتیں بنائی ہیں. فمحونا آیۃ اللیل, پھر رات کی آیت کو ہم نے مٹا دیا ہے. وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ, اور دن کی آیت کو ہم نے روشن کر دیا. کیوں؟ لتبتغوا فضلا من ربکم, تاکہ تم اپنے رب کے سے فضل اور رزق طلب کرو. دن کی روشنی میں آپ دیکھتے ہیں ہم بھی نکلتے رزق کی تلاش میں, اور اللہ تعالیٰ کی کئی مخلوقات نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں. اور اس کے ساتھ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ, تاکہ تمہیں معرفت ہو اور جانکاری ہو حساب کی, کہ سال کے وقت کیسے گزرتا ہے, دن اور رات سے دن متعین ہوتا ہے, اور پھر اس سے مہینہ متعین ہوتا ہے, پھر اس سے سال متعین ہوتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہر چیز کو ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے. سورۃ الاسراء آیت نمبر 12. شیخ فرماتے ہیں اسی طریقے سے سورج اور چاند بھی, یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے, جو کونی آیات ہیں. آیت کہتے کسے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں المعافی النہروانی نے اپنی کتاب الجلیس میں آیت کی بڑی پیاری تعریف بیان کی ہے. هي العلامة الفاصلة وهي العجوبة الحاصلة وهي البلية النازلة. آیت کی یہ تعریف ہے, تین چیزوں کو آیت کہا جاتا ہے. تو مثال آیت الفاصلہ کی مثال کہ فیصلہ کن آیت ہے اور علامت ہے, قول اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے. قال رب اجعل لی آیہ, ذکری علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالی نے بیٹے کی خوشخبری کی خبر دی تو اللہ تعالی سے یہ دعا کی اور یہ عرض کی, قال ربی, اے میرے رب, اجعل لی آیہ, میرے لیے کوئی آیت تو کوئی علامت تو مقرر فرما دے. قال آیتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويه, مر آیت یہ ہے کہ تین راتیں لوگوں سے بات نہیں کرنی. سورۃ مریم آیت نمبر 10. تو یہ قال رب اجعل لي آیہ, آیت سے کیا مراد ہے؟ علامت, کوئی نشانی. واما عجوبۃ الحاصلہ, وہ عجوبہ, وہ امر عجیب جس میں عبرت ہو دوسروں کے لیے, جیسا کہ ارشاد باری تعالی ان فی ذلک لآیہ, سورۃ شعراء نمبر 8 میں الی آخر الآیہ, کہ بے شک اس میں آیت ہے, یعنی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ قصے سنے ہیں. جب انبیاء کے قصے اور ان کے قوموں کے قصے اللہ تعالیٰ بیان کی سورۃ الشعراء میں, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ, تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہو جو اپنے انبیاء سے دشمنی کا راستہ اختیار کر چکے تھے اور حق سے اعراض کر چکے تھے. اور وہی بلیۃ النازلہ جو تیسری چیز ہے, یعنی العقوبۃ المفاجئہ, اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب اور سزا. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں معروف دعا ہے, واعوذ من زوال نعمتك واعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك, جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے, بڑی پیاری دعا ہے. اور کیونکہ اس میں دلالت ہے کہ جو انتقام لینے والی ذات ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے, اور اس لیے اس آیت کے معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے سورۃ القمر آیت نمبر 15 میں, وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً, اور ہم نے چھوڑ دیا آیت کے طور پہ, عبرت و نشانی کے طور پہ. یہ جو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے قوموں کو, عذاب نازل کیا ہے, اب یہ آیت بن چکا ہے, یہ عذاب آیت بن چکا ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے, سبحان اللہ. اور دوسری قسم کی آیات جو قرآنی آیات ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں تینوں معانی آپ کو نظر آئیں گی, آیات کے تینوں معانی موجود ہیں. دلالت بھی ہے اور جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے العلامۃ الفاصلہ بھی آپ کو قرآن کی آیات میں نظر آئے گا, اور عجوبۃ الحاصلہ بھی نظر آئے گا, اور بلیۃ النازلہ بھی قرآن مجید کی آیتوں میں یہ چیزیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں. پھر شیخ السلام فرماتے ہیں وہ بھی مخلوقات ہی السموات السبع, والارضون السبع وما فيهن، آیتیں تو ہم جان چکے ہیں، الليل والنهار والشمس والقمر، جو مخلوقات پھر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، وما بینہم اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے، والدلیل قوله تعالی، اور اس کے دلیل ارشاد باری تعالی ہے، ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، سورۃ فصلت آیت نمبر 37. وقوله تعالى دوسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54. تعلیق میں حضرت شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان مخلوقات ہی سے مراد، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ میں آیا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار الى قوله تبارک و تعالی تبارک اللہ رب العالمین، سورۃ اعراف کی روایت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کا ذکر فرمایا ہے، آیتوں کا ذکر بھی ہے، ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر وہ مخلوقات کا جب ذکر کیا ہے تو آسمانوں کا، زمین کا اور عرش کا بھی ذکر ہے، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق اور امر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تبارک اللہ رب العالمین. پھر شیخ السلام فرماتے ہیں، والرب هو المعبود، والرب ہی معبود ہے. تعلیق میں فضل شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ جملہ جو والرب هو المعبود، یعنی المستحق للعبادة، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حق رکھتے ہیں، مستحق العبادة، اللہ تعالیٰ سے کسی کے لیے بھی عبادت صرف کرنا جائز نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، کیونکہ اسی نے ہی پیدا کیا ہے اور اسی نے رزق دیا ہے ساری مخلوقات کو، اور جو کچھ ان کے لیے ان کی مصلحت ہے، جو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب مہیا فرمایا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام کو یوں کہنا چاہیے تھا، والرب هو المعبود بحق، یہ جملہ صحیح ہے کہ رب ہی معبود بحق ہے، سچا معبود ہے، کیونکہ معبودات اللہ تعالیٰ کے سوا بہت ہی زیادہ ہیں، بغیر حق معبودات بہت زیادہ، جو باطل معبودات بہت زیادہ ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ادب کے دائرے میں رہ کر، ولست مستدرک علی شیخ رحمہ اللہ، میں استدراک نہیں کر رہا شیخ الاسلام کا، لیکن کیونکہ معبودات بہت زیادہ ہیں اور شیخ الاسلام نے بحق نہیں فرمایا، کیونکہ یہ اوبیس تھی بات ان کے لیے، لیکن سننے والے کے لیے، اور خصوص طور پر جب جہالت عام ہو جاتی ہے، تو یہ قید لگانا علماء نے شروع کر دیا ہے، تاکہ بات مکمل اور آسانی طریقے سے سامنے سننے والے کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. کیونکہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے کافی نہیں ہے، کئی اہل بدعت بھی یہی کہتے ہیں آج، اللہ تعالیٰ معبود ہے، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ غلط ہے. خود شیخ الاسلام نے کئی جگہوں پر فرمایا، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں ہے، یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ، اور یہ واضح ہو جاتا ہے، اور اسے واضح ہو جاتا ہے کہ بے شک جو بندوں کے اعمال ہیں جتنی بھی عظیم ہو، جو جتنی بھی زیادہ ہو جائے، اس میں نقص موجود ہو جاتا ہے، کمی ہو ہی جاتی ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کہ رب ہی وہ معبود ہے، یہ ممکن ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے بھی کیجیے جو معبود بر حق ہے، اور غیروں کے بھی کیجیے جو معبود حق نہیں ہے، باطل ہے. اور اگر احتراز کر لے یہ بات کہنے والا اور یہ کہہ دے رب هو المعبود بحق، تو اس سے جو خرافت والے لوگ ہیں، خرافین ان کا سدباب ہو جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، رب ہی سچا معبود ہے؟ دلیل نوٹ کر لیں. اور میں نے کہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر جملے کے بعد آپ کو دلیل نظر آئے گی. کوئی بات بغیر دلیل کے آپ نے سنی ہے؟ ہر جملے کے بعد وہ دلیل، وہ دلیل قوله تعالی، وہ دلیل قوله تعالی، اس بات کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہی برحق معبود ہے، رب ہی معبود ہے، یعنی جس کو ہم نے رب مانا ہے وہ ہی ہمارا سچا معبود ہے. اب دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، رب کی معرفت کے لیے بہت لازمی ہے، یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے. یہ توحید ربوبیت ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے جو اب بات ہو رہی ہے کہ رب جب مان لیا ہے، اب یہ بھی لازماً ماننا ہی پڑے گا کہ جو میرا رب ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ رب ہی عبادت کا مستحق ہے بحق، اور رب کے سوا جتنی بھی موجودات ہیں جن کی عبادت صرف کی گئی ہے، کیونکہ وہ رب نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو رب نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، اور جو رب ہے جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے عبادت کا. تو شیخ صاحب یہ بیان یہاں پہ فرما رہے ہیں، اس کی دلیل دیکھ رہے ہیں، رب بھی ہے اور سچا معبود بھی ہے، ایک ہی آیت میں یہ دونوں معنی موجود ہو. اس کو بھی نوٹ کر لیں اس دلیل کو، اور اس کو انڈر لائن کر لیں، اور اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا ہے. کیونکہ ابو جہل ابو لہب نے پہلی بات تو مان لی ہے، من ربک، ابو جہل کا جواب کیا ہے؟ مجھے پیدا کس نے کیا تمہیں؟ تمہارا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن جب اس اصل بات میں غلطی کر لی ہے تو اس نے پہلے بات کو بھی غلطی کر نفی کر لی ہے. اس لیے قبر میں سوال پوچھا جائے گا، کافر نہیں کہہ پائے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. یاد رکھیں، ہرگز نہیں، کافر صحیح جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ سب سے پہلا سوال اور اس کا جواب صحیح آ گیا تو باقی بھی آسان ہے. اگر پہلا جواب ہی غلط ہے تو باقی کوئی جواب باقی بندہ کو دے نہیں سکتا. ابو جہل کبھی کہے گا میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ من ربک، ربی اللہ، کہہ سکے گا ابو جہل؟ کیوں؟ مانتا تو تھا کہ خالق المالک رب ہے، لیکن اس جزئیے میں آ کے جب غلطی کر لی ہے اور اس اصل بات کا انکار کر لیا ہے، اب رب کا بھی انکار ہو گیا ہے، رب کا بھی انکار ہو گیا ہے. کیونکہ یہ لازم اور ملزوم ہے. دلیل دیکھ لیں، بڑی واضح اور پیاری دلیل ہے. وہ دلیل قول تعالی، ارشاد باری تعالی، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. دیکھیں دونوں لفظ، اعبدوا ربکم فعل امر ہے، اور قرآن مجید میں سب سے پہلے فعل امر یہ ہے، نوٹ کر لیں آپ، قرآن مجید میں سب سے پہلے فعل امر یہ ہے. اس سے پہلے کون سا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ میں، یہ دعا ہے، فعل امر نہیں ہے. سب سے پہلے فعل امر اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، سبحان اللہ، دیکھیں کیا ہے، یا ایوہ الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی جتنی بھی مخلوقات اور موجودات ہیں اس نے پیدا کیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دونوں آیتیں دیکھیں کیسے جڑی ہوئی ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہاری زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنا بنا دیا ہے، مضبوط ساخت پر پیدا کیا ہے، زمین سے اٹھا دیا ہے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پھر زمین سے تمہارے رزق کو نکالا ہے ثمرات کی شکل میں. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، بس اللہ تعالیٰ کے لیے انداد اور شریک مت بنو جبکہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی خالق، وہی مالک، رزق وہی دیتا ہے، زمین آسمان کا اور تمہارا پوری مخلوقات کا خالق و مالک، تجویز کرنا بھی وہی ہے. تو بس اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، کیونکہ یہ جو انداز ہے وہ رب نہیں ہے، اور جو رب نہیں وہ عبادت کے قابل بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، یا ایوہ الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلكم تتقون، ولعل من اللہ واجبۃ الوقوع، جب لعل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر اس کا معنی صرف امید کا نہیں رہتا کہ ایسے ہو جائے گا، امید ہے، بلکہ اس کا واجب الوقوع ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما دے لعل تو اس مطلب ہوتا ہے یقیناً یہ ہو کے رہے گا، جیسے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، جس کی جو ایمان پر مبنی ہو اور اس نے اپنے نفس کا تقوی اور خوف اللہ تعالیٰ کا پیدا کر لیا ہو، تو اس کو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ ممکن ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا، بلکہ یقیناً کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص ہے. اور دوسرے آیت کریمہ میں الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. شیخ احمد رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ نمبر 21 اور 22 دونوں آیتیں، شیخ احمد رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہی استقلالا پورے خلق کو پیدا کیا ہے، جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سب کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بچھونا بنا دیا ہے، پہلے تو مستحکم بنا دیا ہے، زمین ہلتی نہیں اپنی مرضی سے، اور پھر اسے بچھونا بنا دیا تاکہ آسانی سے اس پہ چلا جا سکے، رہا جا سکے، اور آسمان کو ہمارے اوپر اٹھایا ہے اور اسے بنایا ہے بغیر ستونوں کے، اور آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے اور اس سے پودے اور درخت اللہ تعالیٰ نے نکالے ہیں، ایسے درخت ہیں جن کا کوئی بھی پھل نہیں ہے، جو جانوروں کے لیے رزق ہے، اور ایسے درخت بھی جن کے پھل ہیں جو جانور اور انسان دونوں کے لیے رزق ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی زمین سے اگتے ہیں، مختلف پودے مختلف درخت وغیرہ، اور ایک ہی پانی سے سراب ہوتے ہیں، ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، اور لیکن ان کے ثمرات دیکھیں، پھل دیکھیں مختلف ہیں، اور جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ عظیم قدرت والا ہے جل وعلا. پھر شیخ السلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ التي امر الله بها، اور عبادت کی قسموں میں سے جس کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مثل الاسلام والایمان والاحسان ومنه الدعاء، جیسا کہ اسلام اور ایمان اور احسان، اور اس میں سے دعا ہے. دعا کی شیخ السلام نے بات کی ہے، اور تعلیق میں شیخ احمد النجمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دعا زندہ مخلوق سے جائز ہے جس پر وہ قادر ہو، اور جائز نہیں ہے اس سے جس پر وہ قادر نہیں ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں مثال کے طور پہ اے فلان بارش نازل فرما، تو یہ دعا حرام ہے، بلکہ کفر جو ہے سمجھ خارج کر دینے والا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بارش کون نازل کر سکتا ہے؟ کس حکم سے نازل ہوتی ہے؟ مخلوق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کی تفصیل آگے آئے گی، شیخ صاحب نے یہاں پہ صرف چند چیزیں بیان کی ہیں، اصل تفصیل آگے آئے گی. وفی الحدیث شیخ الاسلام حدیث میں بیان فرماتے ودعاء مخ العبادة، دعاء عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے. فٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جامع الترمذی میں. شیخ احمد النجمی بڑی پیاری بات فرماتے کہ سند تو حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسری حدیث میں الدعاء هو العبادة، ترمذی کی یہ بھی روایت ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور هو العبادة سے مراد عبادت کا خلاصہ ہے، اور مخ العبادة سے مراد عبادت کا خلاصہ ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں شیخ اسلام نے ضعیف حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے سندن، لیکن معنی اس کا ضعیف نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایت سے اس کا معنی صحیح ہو جاتا ہے، اور اس لیے بہتر یہ ہے یہ کہا جائے الدعاء هو العبادة، یہ جو روایت ہے صحیح ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنه مداخرين سوره غافله برسات. اگر کوئی شخص یہ کہے کسی کو, کیونکہ یہ شیخ احمد نجمی رحمہ اللہ کہ اولی دروس سے یہ رسالہ لیا گیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں انقطاع ہے. تسلسل کیا تھا؟ مثال تھی دعا کی, پھر دعا کی دلیل دی گئی, پھر دیکھ بات پھر مثال کو اب مکمل کیا جا رہا ہے. مثال کیا ہے؟ کس چیز کی؟ یعنی پکارنا کسی کو. دعا یعنی پکار ہے. کسی کو پکارنے کے دو قسم ہیں, ایک جائز ہے ایک ناجائز, اور شرک اکبر ہے. شرک اکبر کی کیا مثال ہے کفر اکبر کی؟ کہ کسی سے آپ یہ کہیں کہ بارش نازل فرما, یہ پکارنا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے, اس لیے شرک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں اما لو قلت یا فلان اعطنی مسحا او القدع او الفاس, کسی کو آپ کہتے ہیں مجھے کوئی چیز دے دو. مسحا کہتے ہیں جسے کاشتکار جو کاشتکاری کرتا ہے اور زمین پہ پانی کو ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے, کیا کہتے ہیں اسے, بیلچہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں وہ مجھے دے دیں جو بیلچہ وغیرہ ہے, تو کیا یہ شرک ہے؟ وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ پکارنا ہے کہ نہیں پکارنا, یہ اے فلان مجھے یہ دے دو, کلہاڑی دے دو, دیکھی وغیرہ دے دو, تاکہ میں اس سے اپنی حاجت جو ہے وہ پوری کروں, میری ضرورت پوری ہو جائے, وہ تمہیں واپس کر دوں, تو یہ جائز, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس میں دعا کے دو قسمیں ہیں, ایک جائز ہے اور ایک وہی جو جائز نہیں. یہاں سے دعا سے مراد جو جائز دعا المسئلہ ہے, پوچھنے والا. دعا العبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, یاد رکھیں, مخلوق کے لیے نہیں ہے. دعا کے دو قسمیں ہیں, دعا العبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جو سوال کرنے کی دعا ہے اس کی دو قسمیں ہیں, جائز ہے کہ آپ غیر اللہ سے, جائز ہے کہ آپ کوئی دنیاوی چیز آپ سے پوچھ لیں جس پر وہ قادر ہو. اے فلان مجھے اس حدیث کا معنی بتائیں, آپ جانتے تو بتائیں, مجھے اس سوال کا جواب دیں, یا مجھے فلان چیز دے دیں, میری مدد کریں. یہ پکارنا جو مدد آگے آئے گی تفصیل, تو یہ پکارنا بھی دعا میں شامل ہے. اچھا, الدعاء والخوف, دوسرے نمبر پہ خوف ہے, ڈر ہے. اور شیخ احمد رجمی رحمہ اللہ نے دو مرتبہ خوف پر بات کی ہے, جسے میں نے کہا کہ یہ رسالوں کی آڈیو درس سے لیا گیا ہے کہ پہلے بیان کے پھر بعد میں بیان. تو میں یہ کرتا ہوں, پہلے سب بیان کر دیتا ہوں, پھر ان کا جو شرح ہے ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں. میں کتاب سے تھوڑا ہٹ کے جب بات آئے گی ان ساری عبادات کی تفصیل کے ساتھ, پھر ان کی یہ بات بھی وہاں بیان کر دوں گا. والخوف, شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں, الدعاء والخوف والرجاء والتوکل والرغبہ والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة. یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. بات کیا ہو رہی ہے؟ رب کی بات ہو شروع سے. رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے, دلیل الحمد للہ رب العالمین. اب یہ رب جو ہے یہی عبادت کا حق رکھتا ہے, مستحق العبادة. دلیل یا ایها الناس اعبدوا ربکم, پتہ چلا کہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ٹھیک, اب عبادت کی قسمیں کیا ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو عبادت وہ اللہ کے لیے کرے ہم, کسی اور کے نہ کریں. اب تفصیل عبادات کی, دعا عبادت ہے, خوف ڈر عبادت ہے, الرجاء امید عبادت ہے, توکل عبادت ہے, بھروسہ عبادت, الرغبہ والرہبہ والخشوع, رغبت رہبت اور خشوع بھی عبادت ہے, الخشیہ یہ بھی ڈر کی قسم ہے. خشیہ میں ڈر علم کے ساتھ ہوتا ہے, خوف میں ڈر کے لیے علم کا ہونا لازمی نہیں ہے. تو خوف اور خشیہ میں فرق کیا ہے؟ انما یخشى اللہ من عباد العلماء, خشیت کے ساتھ خوف کے ساتھ علم جڑ جائے تو خشیہ کہتے ہیں, اور اگر بغیر علم کے صرف خوف ہی ہو تو اسے خوف کہتے ہیں. دونوں عبادت ہیں. والانابہ رجوع کرنا, توبہ کرنا, واپس پلٹنا, والاستعانہ مدد طلب کرنا, والاستعاذہ پناہ طلب کرنا, والاستغاثہ استغاثہ طلب کرنا, یہ سارا کیا ہے؟ سارے سارے عبادات ہیں. والذبح, شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذبح قربانی, والنذر نذر جسے ہم منت کہتے ہیں, وغیر ذلك من انواع العبادات, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی قسم عبادت کی, التي امر الله بها, جس کی اللہ نے حکم دیا ہے. عبادت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا اللہ حکم دیتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے. ہر وہ چیز جس کا اللہ حکم دے وہ عبادت ہے. التي امر الله بها كلها لله تعالى, یہ ساری تر عبادات کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. والدليل قوله تعالى شيخ الإسلام رحمه الله فرماتے ہیں اس کی دلیل یعنی یہ سارے کے سارے عبادات ہیں اور اس سب کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے. ایک دلیل بیان کی شیخ الإسلام رحمه الله نے, والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا, سورة الجن نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وأن المساجد لله, اور بے شک مساجد صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, فلا تدعو مع الله أحدا, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کرنا. فلا تدعو یعنی فلا تعبد مع الله أحدا, یہ قاعدہ ہے. جب دعا کا مطلقا بیان کیا جائے قرآن مجید میں یا حدیث میں یعنی کسی نص میں دعا مطلقا بغیر قید کی, اس کا مطلب عبادت ہی ہوتا ہے. اور مساجد سے مراد یہاں پہ جو بھی عبادت گاہیں ہیں جہاں پر عبادت آپ کرتے ہیں, اور جو بھی عبادت کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر, پس جس نے بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کر دی تو پھر مشرک ہے اور کافر ہے. عبادت حق اللہ تعالیٰ کی کوئی ہے کسی اور کو نہیں ہے. عبادت قسمیں بھی ہم نے جان لی ہے کون سی ہے, ابھی دلائل آئیں گی, یہ ساری سارے عبادات ہیں. اب جس نے بھی یہ عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کر دی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں فہو مشرک کافر, مشرک ہے کافر ہے. دلیل کیا ہے؟ ودل قوله تعالى ارشاد باري تعالى ہے ومن يدعو مع الله الها اخر, اور جو بھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے اس کی عبادت صرف کرتا ہے کسی اور الہ کے لیے, لا برهان له به, اس کے پاس کوئی برہان کوئی دلیل نہیں اس کے لیے, فانما حسابه عند ربه, اس کا حساب صرف اس کے رب کی طرف ہے, انه لا يفلح الكافرون, بے شک کافر کبھی فلاح پانے والے نہیں ہیں. مومنون آیت نمبر 117. تو پھر شیخ الاسلام نے دلائل بیان کی ہیں ان سب عبادات کی, یہ کون سی دلائل ہیں آئیے دیکھتے ہیں. وہ دلیل الخوف, خوف کی دلیل. اب یہ یاد ہے جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں اس کو یاد کر, فنگر ٹپس بھی یاد ہونی چاہیے. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں اگر دلائل بالکل آسان ہیں, یعنی اصول ثلاثہ جو ہم نے شروع کیا تھا الحمد للہ طالب علم تھے, ہم نے پورا یاد کر لیا تھا حفظ, اور حفظ کرنا بہت آسان ہے کیونکہ دلائل ہیں ساری. خوف کی دلیل آپ کو فوراً آنی چاہیے, دعا کی دلیل, یہ ساری چیزیں. دعا کی دلیل تو گزر چکی ہے, الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اچھا, ودلیل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين, سورة آل عمران آیت نمبر 175. خوف کی دلیل ہے فلا تخافوهم, اور ان سے خوف مت کرو, وخافونی, مجھ سے خوف رکھو, مجھ سے ڈرو, ان كنتم مؤمنين, اگر تم واقعی مؤمن ہو. یہ خوف ہے, تفصیل آگے آئے گی شرح میں. ودلیل الرجاء, امید کی دلیل, کی امید بھی عبادت ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ قوله تعالى ارشاد باری تعالى ہے فمن كان يرجو لقاء ربه, بس تم میں سے جو شخص اللہ تعالی اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہے, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا, بس اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے. واضح الفاظ ہے سورة الكهف آیت نمبر 110 آخری آیت. وذل التوکل, توکل کی دلیل کے توکل بھروسہ بھی عبادت ہے, قوله تعالى ارشاد باری تعالى ہے وعلى الله فتوکلوا ان كنتم مؤمنين, اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھو, توکل کرو اگر تم سچے مومن ہو. سورة المائدہ آیت نمبر 23. دوسرے آیت کریمہ میں وقوله تعالى ومن يتوکل على الله فهو حسبه الى آخر الآیہ. سورة الطلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالى ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھتا ہے تو پھر وہی اسے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وذل الرغبه, وذل الرغبه والرهبه والخشوع, رغبه رهبت اور خشوع کی دلیل, قوله تعالى ارشاد باری تعالی انهم كانوا يسارعون في الخيرات, بے شک وہ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مسارعت جلدی کرتے خیرات کی طرف, ويدعوننا رغبا ورهبا, وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت اور رهبت کے ساتھ, وَكَانُ لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خاشعین تھے، خشوع کرنے والے تھے، ذلۃ الانتصار کرنے والے تھے. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90. ودلیل خشیت، خشیت کی دلیل قوله تعالی فلا تخشوهم واخشوني، مجھ سے خشیت مت رکھو، مجھ سے خشیت رکھو. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. ودلیل انابت، انابت کی دلیل قوله تعالی وانیبوا الی ربکم واسلموا له، سورۃ زمر آیت نمبر 154. ارشاد باری تعالی وانیبوا الی ربکم، رب کی طرف انابت کو، رجوع کرو، توبہ کرو، واسلموا له، اور اسی کے لیے ہی اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو، سپرد کر دو. ودلیل الاستعانت، استعانت کی دلیل قوله تعالی ارشاد باری تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالی صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف و صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. وفی الحدیث، اور حدیث میں، واذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور اس نصیحت میں یہ بڑی پیار نصیحت فرمائی، واذا استعنت، اور جب تم استعانت طلب کرو، کس مدد طلب کرو، فاستعن باللہ، تو صرف اللہ تعالی سے مدد طلب کرو. اذا شرطیہ ہے، یعنی کوئی پوچھے اس میں دلیل کیا ہے کہ استعانہ عبادت ہے، اذا شرطیہ ہے، شرط ہے، اگر پکارنا ہے، اگر مدد طلب کرنی ہے تو کسے کرنی ہے، شرط ہے اللہ تعالی سے طلب کرنی ہے. اور آیت کریمہ تو واضح ہے، سورۃ الفاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد اور نستعین، عبادت مطلقاً بھی ہے اور قید استعانت کی بھی الگ سے ہے، یعنی استعانہ بھی عبادت میں سے ہی ہے. ہر عبادت خصوصی طور پر استعانت کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے. ودلیل الاستعاذہ، استعاذت کی دلیل پناہ طلب کرنے کی دلیل کہ پناہ طلب کرنا بھی عبادت ہے، قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق کی پہلی آیت، وقل اعوذ برب الناس، سورۃ الناس کی پہلی آیت، استعاذہ ہے. ودلیل الاستغاثہ، استغاثہ کی دلیل قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے استغاثہ طلب کیا تھا یا طلب کرتے تھے، فاستجاب لکم، بس اس نے تمہیں اس استغاثہ کو قبول فرمایا، استجابت فرمائی، انی ممیدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہیں تمہاری مدد کے لیے ہزار فرشتہ جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھیج رہا ہوں، سورۃ انفال آیت نمبر 9. وذبح الذبح، قربانی بھی عبادت ہے، اس کی دلیل قوله تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المؤمنین الى اخر الآیہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 162-163. اس میں نسکی کے دو معنی، ایک تو ہے نسکی کسے کہتے ہیں، ایک تو ہے الذبح، نسک قربانی کو کہتے ہیں، دوسرا حج کا نسک ہے، اور عمومی طور پر عبادت کو بھی نسک کہا جاتا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد دونوں معنی ہیں، نسک جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبادت ہے، اور خصوصی طور پر جو قربانی ہے. ومن السنت، اور سنت میں سے جو دلیل ہے کہ قربانی عبادت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائیے اس کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی دی ہے. ودلیل النذر، النذر کی دلیل قوله تعالی ارشاد باری تعالیٰ ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور نذر کی وفا کرتے، منت کی وفا کرتے جو وہ منت مانتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے جس کا شر مستطیر ہو، سورۃ الانسان آیت نمبر 7. ودلیل الخوف، گزر چکا ہے وہاں پہ، منٹ میں شاید غلطی ہے، خوف دوبارہ آ گیا ہے، خوف سب سے پہلے شیخ صاحب نے بیان کیا تھا، اتنا کافی انشاءاللہ اس کی جو اگلے درس میں اس کی جو تفصیل ہے، قسمیں جو ہیں دعا کی، خوف کی، اور استعانہ کی، استعاذہ کی، استغاثہ کی، مختلف قسمیں ہیں، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.